نعت شریف کے اشعار ہیں، میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، پھر مدینے کی جانب لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جاؤں،
ادھر آ جا کباڑ جی میں
رنگ لائیں گی کب میری آ جب نظر آئے وہ سبز گنبد، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جم جائے، کہہ کے صلی علی جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جم جائیں، جب حضوری کا عالم عطا ہو، جب حضوری کا اب نہ جانا گھر ہم کو واپس، اب نہ جانا گھر ہم کو واپس، چپکے چپکے یہ مانگے دعائیں، چپکے چپکے یہ مانگے تیرے در پر میرا سر ہو یار، تیرے در پر میرا سر ہو یار، جانا اس طرح تجھ پر لوٹائیں، جانا اس طرح تجھ پر در پر میرا سر ہو یار، جانا اس طرح تجھ پر لوٹا، پھر مدینے کی جانب کو جا، مجھ کو اپنا بنا اعظم پر یہ مانگے دعائیں ملتزم پر یہ مانگے دعائیں مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتزم پر یہ مانگے پھر مدینے کی جانب کو جائیں دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہوں تجھ پر جتنے عالم ہوں تجھ پر لوٹائیں دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہوں تجھ پر لوٹائیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائیں تیرا درد محبت سنائیں تیرا درد محبت سنا کر تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے سارے عالم کو مجنوں بنائے سارے عالم کو مجنوں بنا کر سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے میرے مولا تیرے گیت گائے پھر مدینے کی جانب کو جائیں لذتِ قرب پا کر تیری ہم لذتِ قرب پا کر تیری ہم لذتِ دو جہاں بھول جائیں لذتِ دو جہاں بھول جائیں لذتِ قرب پا کر تیری ہم لذتِ دو جہاں بھول جائیں لذتِ دو جہاں بھول جائیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں در بدر ڈھونڈتا ہے در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائے اہل درد محبت کو پائے در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر درد محبت کو پائے، درد محبت کو پائے، رنگ لائے گی کب میری آہے، پھر مدینے کی جانب کو یہ اشعار بھی نعت شریف کے ہیں، میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں، جیسے خورشید ہو آسمان میں، آپ کا مرتبہ جیسے خورشید ہو آسمان میں، دوستو یہ شہر مدینہ، دوستو یہ شہر مدینہ، دوستو یہ شہر مدینہ، جسے اسلام پھیلا گر نسل علا ہو زبان پر، گر نسل علا ہو زبان پر، کیا اثر ہوگا آہو فغان میں، کیا اثر ہوگا آہو فغان میں، گر نسل ورفعنا کا انعام یہ ہے، ورفعنا کا انعام یہ ہے، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں، آپ کا مرتبہ جیسے خورشید ہو آسمان میں، شرط توحید کامل یہی ہے، شرط توحید کامل یہی ہے، عشق ہو توحید کامل یہی ہے، شرط توحید کامل یہی ہے، عشق ہو آپ کا قلب جا سمجھے گا کیا غیر ممکن، کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن، آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں، آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں، کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن، آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، جیسے خورشید ہوا آسمان سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو، 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 وہ بھلا جائے کس گلستاں میں، وہ بھلا جائے کس گلستاں میں، وہ بھلا جائے کس گلستاں میں، سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو، سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو، وہ بھلا جائے کس گلستاں میں، وہ بھلا جائے کس گلستاں میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، جیسے خورشید ہو آسمان میں، نام کیسا ہے پیارا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم،
نام کیسا ہے پیارا محمد، نام کیسا ہے پیارا محمد، جن کے صدقے ایمان ہے جام، جن کے صدقے ایمان ہے جام، نام کیسا ہے پیارا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم،
جن کے صدقے ایمان ہے جام، جن کے صدقے میں ایمان ہے جام، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، جیسے خورشید ہوا آسمان، یہ فیضان نور نبوت، یہ فیضان نور نبوت، یہ فیضان نور نبوت، جو ہے اسلام سارے جہاں میں، جو ہے اسلام سارے جہاں میں، یہ ہے فیضان نور نبوت، یہ فیضان نور نبوت، جو ہے اسلام سارے جہاں میں، جو ہے اسلام سارے جہاں میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، جیسے خورشید ہو آسمان، کیا کہوں رفعت شان گنبد، کیا کہوں رفعت شان گنبد، کیا کہوں رفعت شان گنبد، کچھ نہیں دم ہے اختر زبان میں، کچھ نہیں دم ہے اختر زبان میں، کچھ نہیں
دم ہے اختر زبانِ کیا کہوں رفعت شان گنبد کچھ نہیں دم ہے اختر زبانِ کچھ نہیں دم ہے اختر زبانِ آپ کا مرتبہ اس جام جیسے خورشید ہو
آخرت میں سب کچھ نہیں ہوگا، دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے، اور وہاں پر عمل نہیں ہے آخرت میں، دنیا میں عمل ہے اور آخرت میں عمل نہیں ہے، آخرت میں جزا ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے، یہاں عمل ہے بدلہ نہیں ہے، وہاں بدلہ ہے عمل نہیں ہے، تو زندگی کی قدر کر لیں، وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے، محال کے معنی بالکل نہیں ہو سکتی، قطعاً بھی واپسی نہیں ہے، اور وہاں جانے کے بعد جو آدمی پچھتائے تو کیا فائدہ ہے نا، خون کے آنسو بھی وہاں روئے تو یہ وقت واپس نہیں آئے گا، دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا، عقل مند وہی ہے جو دنیا کی زندگی کو دیکھ بھال کے گزارے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر دل و جان سے فدا ہو جائے، فدا ہو جانا ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گناہوں پر حسرت ہونا بیوقوفی کی علامت ہے، گناہ کہاں لے جاتا ہے، جہنم میں لے جاتا ہے، تو کون عقل مند ہوگا جو جہنم پہ حسرت کرے کہ کاش ہم تھوڑا جہنم میں جل لیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ گناہ، ہر گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، تو کون ایسا بیوقوف ہوگا جو کہے کہ کاش ہم ذرا آگ میں جل لیتے، کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا، پاگل بھی ایسا پاگل نہیں ملے گا کوئی پاگل بھی بازے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ایک پاگل چھت پہ کھڑا ہوا تھا، نیچے ایک آدمی گاڑی میں سوار ہونے والا تھا، دیکھا کہ اس کا چاروں نٹ جو ہے اس میں پنچر تھا گاڑی کا، اس نے نٹ کھولے، نٹ کھولنے کے بعد جو ہے وہ پنچر والا ٹائر نکال کر دوسرا ٹائر لگا رہا تھا، تو اچانک دیکھا کہ وہ چاروں نٹ جو ہے وہ پھسل کے کھائی میں چلے گئے نیچے، اب بڑا پریشان کیا، اللہ اب ٹائر کیسے لگے گا، بہت سر کھجا رہا ہے، اوپر سے پاگل دیکھ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اوپر سے آواز لگائی، ارے کیا بات ہے، اس نے کہا چاروں ٹائر کے چاروں نٹ نکل گئے، اب کیا کروں، اس نے کہا سے پریشانی کی کیا بات ہے، باقی تین ٹائروں میں سے ایک ایک نٹ نکالو اور اس میں لگا لو، کام چل جائے گا، نے کہا یہ تو بڑی عقل کی بات ہے، بازے پاگل بھی ایسے ہوشیار ہوتے ہیں، اصل میں وہ جملہ آگے جو ہے وہ بہت ہی بد تہذیبی کا ہے، اس لیے جن صاحب نے سنایا تھا ان سے تو بے تکلف ہی ہے، تو آگے اس کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا، تو کوئی پاگل بھی ایسا نہیں ملے گا کہ کہے کہ ہمیں ذرا آگ میں جلنے دو، نہیں ملے گا ایسا پاگل، اتنی عقل پاگل ترین آدمی کو بھی ہوتی ہے، آگ میں جلنا نہیں پسند کرے گا، اللہ تعالی ہمیں اپنے سلیم عطا فرمائے، دین اتنا مزیدار ہے، اتنا مزیدار ہے کہ دنیا میں کوئی طریقہ اس کے علاوہ نہیں ہے مزیداری کی زندگی کا اور پرسکون زندگی کا، دین کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، خالق حیات نے ہم کو بنایا، خالق نے ہم کو بنایا، اسی نے ہمارے زندگی گزارنے کا قانون بھی بنا دیا، طریقہ بھی بنا دیا، پاگل میں مزہ آ رہا ہے ابھی تک. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ہمیں سکھلایا. اللہ تعالیٰ بے عیب ہیں اور ان کی ہر مخلوق بے عیب ہے, لیکن اللہ کے قانون میں عیب نہیں ہے. ہم میں عیب ہے لیکن قانون میں عیب نہیں ہے. ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں اور شیطان کے کہنے میں ہم آ گئے. وہ تو ہے ہی کھلا دشمن, بس عقل سے کام لے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, اور زندگی کو ادھر ادھر ہاؤ ہو میں نہیں گزارنا چاہیے. دین میں سارے مزے ہیں, سارے مزے ہیں, جتنے بھی حلال مزے ہیں سب حلال مزے ہیں, اور ہنسنا بولنا بھی ہے اور کھانا پینا بھی ہے اور بیوی بچوں کے ساتھ خوش طبعی بھی ہے, والدین کی خدمت ان کی دعائیں لینا بھی ہے, اور والدین کے جو ہے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا, خود اپنے ساتھ احسان کرنا ہے نا. والدین کو جو ستاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب تک اس کی سزا نہ پالے گا اس وقت تک اس کو موت بھی نہیں آئے گی. والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا, ان کی اطاعت نہ کرنا, نافرمانی کرنا, ان کے ساتھ گستاخی بدتمیزی کرنا, یہ شخص جو ہے یہ اپنے لیے بربادی کا انتظام کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے اپنی دنیا اور آخرت کو. تو بس دین میں مزہ بھی بہت ہے اور سکون بھی بہت ہے, عافیت بھی بہت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت متوسطہ بنایا ہے. اعتدال, ہر کام میں اعتدال, نہ افراد ہے نہ تفرید ہے. لہذا تین قسم کی قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہیں, قوت غضبیہ, قوت عقلیہ, قوت شہویہ. ان تینوں چیزوں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے کا راستہ دین ہے. دین کہ نہ تو بالکل اپنی عقل ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے, اور نہ ہی بالکل ہی اندھے پن سے چلنا شروع کر دیں. عقل کو استعمال کرے جہاں عقل کو استعمال کرنا ہے, اسی طرح سے قوت شاویہ کو حرام جگہوں پہ استعمال نہ کرے, حلال جگہ استعمال کرے. اور نہ ہی یہ راستہ ہے کہ اپنے قوت شاویہ ہی کو ختم کر ڈالے, ہے نا. ایک صاحب نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میرے مزاج میں غصہ بہت ہے اور میرے پاس بندوق ہے, تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ بیچ دوں, فارغ کر دوں, بندوق نہ رکھوں. تو حکیم الامت نے لکھا کہ بھائی اس کا یہ علاج تو نہیں ہے, آپ کے پاس ایک بندوق اور بھی ہے, اب یہ کہ آپ اس سے اس کو بھی کاٹ دیں گے کیا, کاٹ کے پھینک دیں گے؟ نہیں, تو اس کا علاج کرنا چاہیے, غصے کا علاج. مگر اس پر توجہ کم دیتے ہیں لوگ, بیجا غصہ مزاج میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے, اور غصہ حرام جو بیجا غصہ ہے وہ سارے شہد کو جس طرح ایلوا کڑوا کر دیتا ہے, تو یہ ایمان کو اس طرح کڑوا کر دیتا ہے. جیسے ایلوا ایک دوا ہے کڑوی, اور شہد میں اگر ڈال دو ایک قطرہ تو سارا کا سارا شہد کڑوا ہو جاتا ہے. تو اور اس سے کتنے بڑے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں بیجا غصے سے. تو اس طرح غصے کی جو قوت اللہ نے دی ہے اس کو بھی, اس میں بھی اعتدال ہے کہ اس کو بیجا غصہ نہ کرے, اور اس کو محل غصہ پہ استعمال کرے, اس طاقت کو جہاد میں یا دشمنوں کے خلاف جہاں ضرورت ہو، اسی طرح سے قوت عقلیہ بھی ہے کہ نہ تو اتنا افراد کرے کہ بالکل عقل کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، نہ اتنی تفریق کرے کہ بالکل عقل سے کام نہ لے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی بہترین اعتدال والا دین دیا ہے، تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے تب مزیداری آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. یہ اللہ کے وعدے یوں ہی نہیں ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنی بات کو تبدیل نہیں فرماتے، اللہ کوئی عاجز نہیں ہے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پوری پوری قدرت والے ہیں، بہت رحیم ہیں، بہت کریم ہیں، بہت نوازنے والے ہیں، اور نیک لوگوں کے بہت زیادہ ان کے لیے انعامات اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ کوئی شخص ایک گناہ کرے گا تو اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا، اتنی سزا ملے گی جتنا گناہ کیا، لیکن جو شخص نیکی کرے گا اس کو ہم 10 گنا خود ہی بڑھا دیں گے. اور حدیث پاک میں ہے کہ نیکیاں محض 10 گنا نہیں رہتی، اپنی کیفیت اور اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا بھی بڑھا دی جاتی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہیں. ایک نیکی کا ثواب 700 سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ کے یہاں دینے کی کوئی کمی نہیں ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے بندوں کی مدد کے لیے انتظامات فرمائے ہیں، اور ایک فرشتہ بھی ہر انسان کے ساتھ مقرر کر دیا ہے کہ نیکی کا الہام کرتا رہتا ہے، برے راستے سے اس کو کھینچتا رہتا ہے اور نیک راستے کی طرف الہام کرتا ہے. یہ بھی مدد ہے اللہ تعالیٰ کی ساتھ میں. اور گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے تو تمام کے تمام گناہ معاف بھی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تمام کے تمام گناہ. یہ کتنی بڑی مدد ہے، اگر معاف نہیں کرتے اور گناہ کرتے ہی زمین میں دسا دیتے، نابینا کر دیتے ہیں، ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، دماغ الٹا کر دیتے ہیں، تو پھر ہم کہاں جاتے ہیں؟ توبہ کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ہم پر احسان کیا ہے کہ اگر تم گناہ کر بیٹھے ہو تو مایوس نہ ہو، ہم معاف کر دیں گے، معافی مانگو معاف کر دیں گے. کتنی بڑی مدد ہے اللہ تعالیٰ کی، ہے نا. 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں پہلے، 50 نمازیں، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے صدقے میں گھٹتے 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 5 نمازیں ہوئی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پھر جائیے کیونکہ آپ کی امت ہی 5 نمازیں بھی پڑھنے کے متحمل نہیں ہو سکے گی، گناہگار ہوگی، تو آپ اس میں اور مزید تخفیف کرائیے 5 میں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں شرما گیا، ہم دیکھ رہے تھے کہ 50 سے گھٹتے 5 گھٹ رہی تھیں، تو اگر اب جاؤں گا تو بالفرض اللہ تعالیٰ نے گھٹا دی تو میری امت نماز سے ہی محروم ہو جائے گی. اب ہم تو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ کے دل میں ہمارے کچھ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، نماز پڑھ کے اللہ پہ احسان کرنا ہے، مجبوری میں پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ اگر ایک نماز کی دولت آخرت کی کھل جائے تو کوئی شخص بے نمازی نہ رہے، اتنی بڑی دولت ہے ایک فرض نماز، کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں نماز کے اوپر، اور اس قدر اس پہ وعدے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر مشقت اٹھاؤ، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں. میں اشارہ ہے کہ نماز جو پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں. نماز تو پڑھے اللہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ثمرات سے نوازتے ہیں، رزق میں برکت، اور کتنی کتنے اس کے فائدے ہیں. تو نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے بہترین انجام ہے نا. یہ سب چیزیں پردے میں ہیں. اگر یہ پردہ ہٹ گیا تو پھر کوئی کافر نہ رہے گا، کوئی جو ہے وہ محروم نہ رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو امتحان مطلوب ہے. یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. آمنا و صدقنا، جو اللہ نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک، رسول نے جو فرما دیا وہی بس. ہمیں نہ دلیل چاہیے، نہ علامت چاہیے، نہ کوئی عقل لڑانی ہے، بس آپ نے فرما دیا، بس جان دینے کو بھی حاضر ہیں. یؤمنون بالغیب، یہ فتنہ آج کل چل رہا ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں بات نہیں آتی کہ فرشتے کہاں ہیں، کبھی دیکھے نہیں کسی نے، کوئی مخلوق نہیں، نعوذ باللہ، ایمان جاتا رہا، ایمان سے خارج ہو گیا. اور اسی طرح مرنے کے بعد کون واپس آتا ہے، کون اٹھایا جاتا ہے، جیسے پہلے کے کافر اور مشرکین یہی تو سوال کرتے تھے. وہی زمانہ جاہلیت لوٹ کر آ رہا ہے، اور یہ گمراہ فتنے، یہ نیٹ پہ جو لوگ بیانات سنتے ہیں اس کے پہلے تحقیق تو کر لیں کہ یہ آدمی صحیح ہے، علماء سے پوچھ لیں کہ آدمی ٹھیک ہے، اس کی بات سنیں یا نہ سنیں. اول تو ہم یہی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں سب فتنہ انگیز ہیں، ان سے دور رہنا ہی اچھا ہے، مگر نہیں مانتے لوگ. ابھی بھی پرانے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں نیٹ پہ یہ وظیفہ دیکھا ہے اپنے، تو یہ پڑھ لیں یا نہیں. وظیفوں کے اتنے قائل ہیں کہ دعا کو بھی بھول گئے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تعویذ گنڈے اسی لیے ناپسند کرتا ہوں کہ لوگ دعا سے بھی زیادہ ان تعویذوں کو، وظائف کو اہمیت دینے لگتے ہیں، حالانکہ دعا اس سے بڑی عبادت ہے. دعا اللہ تعالیٰ سے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. دعا سے جو تعلق بندے کو اللہ سے ہوتا ہے، اور کسی عبادت سے نہیں ہوتا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دعا میں دنیا مانگے وہ بھی عبادت ہے. نماز میں دنیا شامل ہو گئی تو عبادت کا ستیہ ناس ہو گیا، قرت میں دنیا شامل ہو گئی ستیہ ناس ہو گیا، خیرات میں دنیا شامل ہو گئی کہ لوگ دیکھ لیں واہ واہ کریں، ستیہ ناس ہو گیا. لیکن دعا ایسی عبادت ہے کہ دنیا بھی مانگو، جائز دنیا، ناجائز تو مانگنا ہی ناجائز ہے، حرام ہے، جائز دنیا مانگنا بھی عبادت ہے. بتائیے، دعا سے اللہ تعالی سے اتنا قرب ہو جاتا ہے بندے کو. یہ وظیفے سے وہ قرب نہیں ہوتا جو دعا سے قرب ہوتا ہے. اور دعا نص قطعی سے ثابت ہے. وظائف کہاں ہیں؟ کہیں کہیں شاذ و نادر کوئی وظائف ہے، لیکن نص قطعی میں ہے. ادعونی یستجب لکم، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. جب وہ اعلان کر رہے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور ہم مانگ ہی نہیں رہے ہیں. تو اور اس سے بڑھ کے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اسے ناراض ہوتے. ہے دنیا میں کوئی ایسا کریم؟ ایک مرتبہ مانگ لیا چیز دے دی، دو مرتبہ مانگ لیا، تیسری مرتبہ دیکھا تو نوکر سے کہہ دیا کہ صاحب کہہ رہے ہیں، کہہ دو کہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں، بھاگ جاتا ہے کہ پھر آ گیا لینے، مانگتا ہے بھیک منگا ہے، بھاگ جاتا ہے. لیکن وہ خوش ہوتے ہیں، اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور ایسے بندے سے اور زیادہ خوش ہوتے ہیں. ان اللہ یحب الملحین بالدعاء، بچے ٹھن ٹھن کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، ابا یہ چاہیے یہ چاہیے، پیچھے پڑ جاتے ہیں. آج کل کے بچے بھی کھوپڑی ان کی جو ہے اپنے ابا سے بھی اوپر پہنچی ہوئی ہوتی ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ابا ہو گئے پرانے، ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم زیادہ عقل رکھتے ہیں، حالانکہ بیوقوفی ہے. تو وہ ٹھن ٹھن کر کے مانگتے ہیں بچے کے، ابا دے دیجئے نا، کیوں نہیں دلاتے، رونا بھی کچھ آنسو بھی بہا لیتے ہیں وہ. تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ محبوب رکھتے ہیں. بعض بندوں کی دعائیں قبول نہیں, ظہور نہیں ہوتا, قبول تو ہوتی ہے. تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ, یہ آپ کا بندہ اتنے عرصے سے رو رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, مانگ رہا ہے ایک چیز, آپ کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے, آپ کیوں نہیں اس کو اس کی مراد پوری کر دیتے ہیں. تو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, کہ جو میں جانتا ہوں تو تم جانتے ہی نہیں. اس کی مناجات اور اس کی فریاد اور اس کا یہ آؤ فغا مجھ کو پسند آ رہا ہے. اگر اس کی مراد پوری کر دی تو پھر ابھی یہ ہاتھ چھوڑ کے بھاگ جائے گا, مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر, خسارے ہی میں ہے انسان, ہے نا, تو یہ بھاگ جائے گا مجھے چھوڑ کے. اور جو دعا میں اس کا ظہور نہیں ہو رہا ہے, مراد پوری نہیں کر رہا ہوں, قیام یہ نہیں کہ میں ظالم ہوں, نعوذ باللہ, اللہ ظالم تھوڑی ہے کہ بندے کو خواہ مخواہ رلاتے رہے. کبھی ہمیں بھی یہ اشکال ہوتا تھا, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے ان اللہ یحب الملحین بالدعاء, کہ اللہ تعالیٰ الحاح کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. اور یہ مضمون مولانا رومی کا سناتے تھے کہ اللہ کو بندوں کے رونے کی آواز اچھی لگتی ہے, جیسے پرندہ لے آتے ہیں گھر میں, وہ خوبصورت آوازیں نکالتا ہے, اس سے خوش ہوتے ہیں, تو اس کو پھر آزاد نہیں کرتے, قید رکھتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی قید میں رکھتے ہیں. لیکن اب یہ ہوتا تھا کہ یہ تو ظلم معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اس کی مراد بھی پوری نہیں ہو رہی. جب حدیث پاک حضرت نے بیان فرمائی کہ بھائی دنیا میں جو مراد پوری نہیں ہوگی دعاؤں سے, اس کے بدلے اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے اس بندے کو کہ وہ راضی کیا, خوش کیا, ناچنے لگے گا خوشی سے, اور یہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی ظہور نہ ہوا ہوتا. تو ایسے ہی تھوڑے رلانے ان کو کیا فائدہ ہے, یہ ناسمجھی کی باتیں ہماری تھی. تو الحمدللہ یہ بات ہے. تو دعا سے بندے کو جتنا قرب ہوتا ہے وہ زبردست قرب ہوتا ہے دعا سے. اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر جو ہے وہ خوب اللہ تعالی سے لو لگانے کی توفیق دے, اور دین کی صحیح سمجھ ہم کو عطا فرمائے, تاکہ ہمارا دین, ہماری زندگی سب مزیدار ہو جائے. اور دین تو سیکھنا ہی بزرگوں سے چاہیے. حضرت کی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو اپنے مواعظ میں کثرت سے نقل فرماتے ہیں, نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. خدا کی قسم کے کسی اللہ والے کی صحبت اگر کسی کو نہ ملی تو اس کو معلوم ہی نہیں چلے گا کہ جینا کس کو کہتے ہیں. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. اور مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا, تیرے عاشقوں میں, تیرے عاشقوں سے سیکھا, تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور زندگی کی قدر عطا فرمائے. زندگی رونے پٹنے کے لیے نہیں ہے, ذلیل رہنے کے لیے, پریشان رہنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تو بہت آرام سے رہنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, کہ تم کو تو ہم نے اپنے لیے پیدا کیا ہے, باقی ساری کائنات تمہاری خادم ہے, بشرطیے کہ تم کام تو وہ کرو. تم نے تو کام وہ کیا کہ باس نوکر ہو گیا اور نوکر باس بن گیا ہو, باس یہ. تو ہم نے جو ہے معاملہ بالکل برعکس کر رکھا ہے کہ خادم کے ہم خادم بن گئے, جو ہمارے خادم تھے ان کو ہم نے مخدوم بنا لیا, سر پہ بٹھا لیا ہم کو. اس لیے ہم پٹ رہے ہیں, پریشان ہیں, ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, روزی کی تنگیاں, بیماریاں, آفتیں, مصیبتیں, پریشانیاں, کیا کچھ نہیں, پریشانی کے اپنے ہاتھوں سے ہم نے کما لی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. نشر التیفی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آپ کے اہل و عیال اور حشم و قدم کے مضمون میں کل جو میں نے نام پڑھے تھے عمات میں آپ کی عمات, اس کو میں نے غلطی سے آپ کی چچیاں کہہ دیا تھا. عمات کے معنی پھوپھیاں ہیں, عمات کے معنی پھوپھیاں. حضرت صفیہ یہ اسلام لائیں اور عاتقہ اور عروہ اور برہ اور امیمہ اور ام حکیم. شعراء و خطباء یعنی اسلام کی حمایت میں نظم کہنے والے اور تقریر کرنے والے. دیکھ لیجئے کہ یہاں یہ آپ کے شعراء بھی تھے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اشعار کے اوپر, سمجھتے نہیں ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سنے اور کہلوائے, اور 23 صحابہ شاعر تھے, 23 صحابہ, مگر حکمت کے اشعار کہتے تھے. زمانہ جاہلیت کے بھی بعض اشعار کہتے تھے لیکن حکمت والے. اور بعد میں پھر یہ شعراء اسلام حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سب شاعر تھے. اور مقرر حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجع شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الامين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.